بہت سے واقعات پچھلی قوموں کے بیان فرمائے ہیں، لیکن ابتدا میں قیامت کا ذکر ہے اور اس میں بھی وزن اعمال کا، کہ اعمال کا وزن حق ہے، ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہوا میں اڑ جاتی ہے، بلکہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ان اعمال کا وزن ہوگا. بعض اوقات انسان جسم رکھتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتا. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگ بڑے بڑے فربا بدن، موٹے بدن کے لوگ آئیں گے، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اور اس کے مقابلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انتہائی پتلی پتلی ٹانگوں والے انسان تھے لیکن فقیہ الامت کہلاتے ہیں، امت کے فقیہ، فرمایا کہ جب وہ اللہ کی نظر میں بڑے بڑے وزن والوں سے زیادہ وزنی، حالانکہ دیکھنے میں ان کی ٹانگیں بالکل پتلی پتلی سی، لیکن اللہ کی نظر میں ان وہ بڑے قیمتی اور وزن والے. تو یہاں بھی اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کہ فمن والوزن یومئذ الحق، وزن اس دن حق ہے. البتہ یہ وزن کئی مرتبہ ہو سکتا ہے، بعض نے فرمایا کہ دو مرتبہ، کیونکہ پہلے جو تقسیم ہوگی وہ کافر اور مسلمان کے اعتبار سے ہوگی، ایمان اور کفر کے اعتبار سے ہوگی. تو یقیناً ایسی صورت میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا وزن سارے وزن سے زیادہ بھاری ہوگا، اور کافروں کو الگ کر دیا جائے گا، اہل ایمان کو الگ کر دیا جائے گا. پھر دوسری مرتبہ جو وزن ہوگا تو وہ وزن اعمال کے اعتبار سے ہوگا، نیک اور بد کے اعتبار سے، کہ کس نے اچھے عمل کیے، کس نے برے عمل کیے. پھر اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اللہ رب العزت جہاں بھی اس کو ٹھکانہ دیں، جنت یا دوزخ. لیکن یہ وزن ہونا حق ہے. اب بعض نے کہا کہ صاحب اعمال ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ان کا وزن ہو. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس دور میں آسانی کر دی سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، کہ جب آج اس دور میں ہوا کو تولا جا سکتا ہے، بجلی اور گیس کو ناپا جا سکتا ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل. اگر یہ آسانیاں نہ بھی پیدا ہوتی تب بھی ہمارے پاس جواب یہی تھا کہ ہمارے لیے بے شک کسی چیز کو تولنا اور ناپنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز تولنا مشکل نہیں، کیونکہ اس کی مخلوق ہے، وہ جس طرح چاہے. بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعمال کو کوئی جسم دے دیا جائے، کوئی شکل دے دی جائے، جیسے بعض روایات میں آتا ہے قرآن مجید قبر میں ایک انتہائی خوبصورت اور حسین کی شکل میں آ جائے، نماز بھی اسی طریقے سے آ جائے گی. تو بظاہر تو نماز بھی ایک عمل ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ایک عمل ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو انس کے لیے، یعنی مردے کے انس کے لیے اس کی شکل عطا فرما دیں گے. یعنی بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ جو اعمال ہیں جو ہم نماز، روزہ اور حج اور یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو جو عالم برزخ میں کسی طرف سے بھی عذاب کو آنے نہیں دیں گے، ہر طرف سے ہی کھڑے ہو جائیں گے، ادھر سے مت آنا، ادھر سے میں کھڑا ہوں، ادھر سے نماز بولے گی، ادھر سے میں ہوں، قرآن روزہ کہے گا میں ادھر ہوں. تو یہ سارے اعمال جو ہیں یہ اس وقت کام آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو شکل عطا فرما دیں گے. تو اللہ رب العزت جب چاہیں جس کو چاہیں شکل عطا فرما دیں، تو وہ اعمال کو بھی کوئی نہ کوئی شکل اگر عطا فرمانا چاہیں، اور جب شکل عطا فرما دیں تو وزن کرنا کچھ مشکل نہیں، لیکن اگر شکل نہ بھی عطا فرمائیں تو اس کے باوجود بھی وزن تولا جا سکتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص کا وزن ہوگا اعمال کا، اچانک اس کو بڑی گھبراہٹ ہوگی کہ اچانک ایک چیز اس کے ترازو میں، وزن میں آ کر گرے گی، تو پتہ چلے گا کہ یہ وہ دین کی باتیں ہیں جو وہ سیکھتا سکھاتا تھا لوگوں کو، اور اس کے بتلانے سے کسی نے کسی اچھی بات پر عمل کر لیا، تو اس کا اجر و ثواب وہ وزن کی شکل میں آ کے اس کے پلڑے میں گرا. تو اللہ رب العزت جس طرح چاہیں شکل عطا فرمائے. بہرحال وزن حق ہے، اور قیامت کے دن جو اعمال ہم اچھے یا برے کرتے ہیں ان کو تولا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پھر ہمیں اس کے مطابق جو ہے وہ اچھا ٹھکانہ یا برا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے. تو یہاں پر والوزن یومئذ الحق فرما کے کہا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے موازین، جس کی جو ہے وہ کہہ لیجئے میزان بھاری ہو گئی، تول بھاری ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ کامیاب لوگ ہیں. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا تول کم ہو جائے یعنی ہلکے پڑ جائیں اس کے اعمال، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، ظلم کی وجہ سے جو کچھ وہ کرتا تھا اس کی بنا پر اس کا وزن ہلکا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور خسارے میں اور ٹوٹے میں پائے. اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، جو پہلے پارے میں بھی آیا ہے، اگرچہ میں نے وہاں تفصیلات بیان نہیں کی تھی، لیکن یہاں جو فائدے کی چیز ہے اس کو میں عرض کر دیتا ہوں. یہ ذکر اور یہ قصہ قرآن مجید میں مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ. تو الفاظ چاہے مختلف ہوں تو روایت بالمعنی جائز ہے. جب قصہ ایک ہی ہو، ایک آدمی اگر ایک قصہ سنتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ دوسرا آدمی انہی الفاظ کے ساتھ اس کو بیان کرے، بلکہ وہ اپنے الفاظ سے بیان کرے گا. تو اس طرح قرآن مجید میں کئی مواقع پر اس قصے کو بیان کیا گیا، کہیں تھوڑا بہت جو ہے وہ الفاظ میں اختلاف بھی ہے، لیکن قصہ وہی ہے جو بیان کیا گیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس درخت کے کھانے کو منع کیا گیا تھا، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کو کھا لیا. فوسوس لہما الشیطان، سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں کو یعنی حضرت آدم و حوا کو شیطان نے دل میں وسوسہ ڈال دیا. اور یہ کیوں کیا اس نے؟ جنت سے نکالنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اعزاز عطا فرمایا تھا، ان کو لباس عطا فرمایا تھا تاکہ وہ لباس ان سے چھن جائے. دیکھیے ایک بات جو میں یہاں فائدے کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں اور جس کی وجہ سے میں یہ قصہ سنانا چاہ رہا تھا مختصر سا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے، شیطان سب سے پہلے جس چیز سے حملہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ننگا کر دیتا ہے. سب سے پہلے بے حیائی کی طرف، یہ پہلا ہتھیار ہے. آج آپ دیکھ لیجئے پورے معاشرے کے اندر یہ جو بیماری ہے وہ گھن کی طرح سرایت کر گئی ہے. آج گھر گھر ٹی وی، وی سی آر اور دیگر جو کیبلز اور بور اور انٹرنیٹ جو ہمارے گھروں میں آج داخل ہو چکے ہیں، شاید 2000 سال تک بھی آدمی ایڈوانس نہ ہوتا جتنا اس نے ایڈوانس کر دیا ہے. تو آج جو ہے وہ ایک بٹن کے فاصلے پر پوری دنیا ہے ہمارے سے، جس کا جو جی چاہے پروگرام دیکھے، جس طرح چاہے اس کو اچھا یا برا استعمال کرے. لیکن یاد رکھیے کہ شیطان نے آدم و حوا کو سب سے پہلے وسوسہ ڈالنے کے بعد جو کام کیا وہ یہ کہ ان کا لباس جنت کا اتروا دیا. یہ سب سے پہلی چیز ہے. تو یہ وار وہ آج بھی اسی وار کو استعمال کرتا ہے کہ آدم و حوا سے سب سے پہلے چاہتا ہے کہ وہ لباس ختم کر دے، بے حیائی کو عام کر دے، تاکہ جب اس کے بغیر روشن خیالی نہیں آتی، اس کے بغیر ترقی نہیں آتی. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو ترقی پسند کہلانا چاہتا ہے تو لباس کے اندر تو نہیں ہے بھائی. یہ ترقی جو لوگ چاہتے ہیں جیسی ترقی، یہ لباس میں ترقی نہیں ہے. کوئی عورت بالکل سر سے لے کے پیر تک بیچاری اگر جو ہے وہ برقع پوش کھڑی ہوئی ہو تو وہ تو کہیں گے ترقی پسند نہیں. ہاں جتنے کم کپڑے ہوں گے تو کہیں گے بہت ترقی یافتہ ہے، اللہ یعذب اللہ. تو یہ ہمارے یہاں آج معیار بن گیا ہے. میرے عزیز بھائیوں، ہم سوچیں غور کریں، کیا مسلمان اور کافر برابر ہیں؟ ان کی وہ اگر ننگے ہوتے ہیں یا کپڑے اتارتے ہیں تو کیا ہم بھی ایسا کریں؟ اور یہ حیرت کی بات ہے، انہوں نے ترقی کے لیے وہ تمام چیزیں، وہ علم جو ضروری ہے اس کو اختیار کیا. ہم علم کو حاصل کیے بغیر صرف ننگے پن کو سمجھتے ہیں ترقی ہے، یہ ہماری جہالت. حالانکہ انہوں نے جس میدان میں محنت کی ہے، ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے، کوئی منع تھوڑی. ترقی جتنی چاہے کریں بھائی، ہم کو ترقی میں کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ایسے پل بناؤ کہ جو ہاتھ لگاؤ تو ٹوٹ جائے، ہم تو نہیں کہتے. ہم تو کہتے ہیں اتنا مضبوط بناؤ کہ بم بھی گرے تو نہ ٹوٹے. تو آپ دیکھ لو دشمن کون ہے ترقی کا. لوگ جیبوں میں پیسے بھرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں صاحب ترقی ترقی کیوں نہیں کرتا، ترقی سے کون منع کرتا ہے؟ لیکن خالی کاغذی ترقیاں نہ ہو، حقیقی معنی میں ترقی ہو. اگر آدمی کا دین بھی ترقی کر رہا ہو، ملک بھی ترقی کر رہا ہو، تو ایسے ترقی کو 100 سلام ہے، ہم سلوٹ بھی ماریں گے ایسی ترقی کو. لیکن اگر جو ترقی دین فروخت کر کے اور دین کے مقابلے پر حاصل ہو، تو ایسی ترقی کس کام کی بھائی؟ پھر ایسی ترقی تو انگریز کو بھی حاصل ہے، پھر اسی کو کیوں نہ ہم پوج لیں، اسی کو کیوں نہ بڑا مان لیں؟ مسلمان اور کافر سب برابر ہی ہو جائیں گے پھر تو. تو بہرحال جو چیز ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ حیا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کے شعبے میں سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تیری حیا رخصت ہو جائے تو جو جی چاہے کر. حیا ہی تو ہوتی ہے، اگر انسان کی حیا رخصت ہو جائے تو پھر وہ جو جی چاہے کرتا ہے۔ دیکھیے اگر کوئی آدمی چھپ کے سگریٹ پیتا ہے تو وہ چھپ کے سگریٹ پیتا رہے گا، اپنے بڑوں کا ادب کرے گا جب تک کہ حیا ختم نہ ہو جائے، لیکن اگر ایک آدھ دفعہ سامنے دیکھ لیا تو پھر وہ شراب بھی سامنے پی لے گا، پھر اس کے بعد اگلا عمل بھی سامنے کر لے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ پھر باپ کے سامنے ناچے گا بھی گائے گا بھی، جیسا کہ آج کل ترقی یافتہ دور میں ہو رہا ہے، اسی کو تو ترقی کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کی تمیز مٹ جائے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جس کو ترقی یہ کہتے ہیں وہ یہی ہے بظاہر کہ جس میں عریانیت ہو، بے حیائی ہو، فحاشی ہو، اور اس کے خلاف کوئی بات ہو تو وہ دقیانوسیت ہے، وہ انتہا پسندی ہے، اور وہ جو ہے پاگل پن۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ بہرحال حضرت آدم و حوا کو اس نے ورغلایا، نتیجے میں انہوں نے درخت کھایا، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ فوسوس لہم الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، اللہ نے فرمایا وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ، بلکہ اس نے خود کہا کہ اللہ نے، یعنی شیطان نے حضرت آدم کو کہا کہ اللہ نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، میری بات کیوں مانی؟ تو یہ ایسا ڈھیٹ آدمی ہے، ایسا ڈھیٹ ہے کہ خود ہی ورغلاتا ہے اور خود ہی کہتا ہے کہ تمہیں کہا کس نے تھا۔ ہمارے یہاں بھی آج کل مذاق میں ہوتا ہے نا، جب کوئی آدمی بلا لے کسی کو اور آ جائے، اور آنے کے بعد کوئی مشکل پریشانی پیش آ جائے تو پھر وہ اس کو مذاقن کہتا ہے میں تجھے بلایا کس نے تھا، آیا کیوں تو؟ تو اسی طریقے سے یہ ورغلاتا بھی ہے اور پھر کہتا ہے ما نہاکما ربکما الا ما نہاکما عن تلکما الشجرۃ واقل لکما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین، یعنی وسوسہ اس نے کیا ڈالا تھا؟ یہ ڈالا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع جو کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے بن جاؤ، کیونکہ یہ درخت تم کھا لو گے تو فرشتہ بن جاؤ گے، یہ وسوسہ دل میں ڈالا۔ او تکونا من الخالدین، اور جب فرشتے بن جاؤ گے تو پھر ہمیشہ رہو گے جنت میں، تو اس لیے منع کیا تھا، تو کوئی اس کے کھانے سے عذاب نہیں آئے گا۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھانے لگا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہارا بھلا چاہتا ہوں، مجھے تو تم سے کیا دشمنی ہے، خوب اپنے آپ کو نصیحت پسند جو ہے وہ کہلا سمجھا کر انہوں نے پیش کیا اپنے آپ کو۔ فدلہما بغرور، فلما ذاق الشجرہ، جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا، یعنی وہ جو پھل تھا یا درخت تھا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کا لباس جو ہے وہ اتر گیا۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، پھر وہ ادھر ادھر بھاگتے رہے، اپنے آپ کو درخت کے پتوں سے چھپانے لگے، یعنی جو عورت تھی جس کو چھپانا ضروری ہوتا ہے، تو شرم کی وجہ سے درختوں کی اوٹ لینے لگے اور درختوں کے پتے توڑ توڑ کے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ وناداہما ربہما، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، الم انحکما عن تلکما الشجرۃ، کیا ہم نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وقل لکما ان شیطان لکما عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ دیکھیے یہ ہے وہ وجہ، شیطان نے وہاں بھی ورغلایا اور جنت سے نکلوا دیا، یہاں سے بھی وہ چاہتا یہ ہے کہ دوبارہ جنت میں نہ جا سکیں، اس لیے کہ اب یہاں پر ہمیں بھیج دیا اللہ رب العزت نے، لیکن اب یہاں بھیجا ہے ایک شرط کے ساتھ کہ اگر تم اچھے اعمال کرو گے تو واپس تمہیں جنت میں بھیج دیں گے جہاں سے تمہیں نکالا ہے، لیکن اگر اچھے اعمال نہیں کیے تو پھر جنت تمہیں وراثت میں نہیں ملے گی۔ اب اچھی اولاد جو ہے وہ تو یہ چاہے گی کہ اپنے باپ کی وراثت ہمیں حاصل ہو، تو اللہ رب العزت نے اولاد آدم کو سب کو دنیا میں بھیجا ہے، جس کا جی چاہے اچھے اعمال کر کے اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر کے اس جنت کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ نے بتلا بھی دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، جب ہمارے ماں باپ کا دشمن تھا تو ان کی اولاد کا دشمن نہیں ہوگا؟ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر ہمیں دنیا میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص ہمارے ماں باپ کا دشمن ہے تو ہم اسے دشمن سمجھتے ہیں، لیکن حضرت آدم و حوا کا جو دشمن تھا جس نے جنت سے نکلوا دیا، اس کو ہم نے سینے سے لگا رکھا ہے، حالانکہ اس کو دشمن سمجھنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہمارے ماں باپ کو اس نے نکلوایا جنت سے، اب ہمیں بھی اس سے دشمنی کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ان شیطان لکم عدوون، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، تم بھی دشمن سمجھو اس کو، ہم دوست سمجھتے ہیں، تو اس لیے شیطان کو دوست نہ سمجھو، وہ تو تمہارا دشمن ہی ہے، چاہے وہ کسی شکل میں آئے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ شیطان اپنی اصل شکل میں، اپنی شکل میں تو کبھی نہیں آئے گا، کبھی تو وہ دوستوں کی شکل میں آئے گا، ابے میاں کہاں جا رہا ہے نماز پڑھنے، چل فلاں جگہ چلتے ہیں، بڑی اچھی فلم لگی ہوئی ہے، سنا ہے بڑے چرچے ہیں، لوگوں کے جو لائنیں لگی ہوئی ہیں، ٹکٹ نہیں مل رہا ہے، برگلاتا ہے کہ نہیں، تو دوستی کی شکل میں آئے گا، اور کس شکل میں آئے گا، کبھی اور کسی شکل میں آئے گا، بہرحال مختلف طریقوں سے آ کر ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، اب جو بھی اس کے پھندے میں پھنس گیا، تو اب حضرت آدم و حوا کو احساس ہوا کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر بڑا ظلم کیا، وان لم تغفر لنا وترحمنا اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور رحم نہ کیا، لنكونن من الخاسرین تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اللہ تعالی نے کیا فرمایا، قالا بتو بعضکم لبعض عدو، اب یہاں سے تو جاؤ تم، جنت سے تو نکلو، البتہ اب سب ایک دوسرے کے دشمن، ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، البتہ تمہارے لیے دنیا میں ایک وقت تک کا ٹھکانا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں بھیج رہے، کچھ وقت کے لیے تمہیں بھیج رہے ہیں، اب تم زمین میں تمہارا ٹھکانا ہوگا اور وہاں سے پھر ہم تمہیں اپنے پاس واپس بلائیں گے، پھر یہ دیکھیں گے کہ کس نے جو ہے وہ ہمارے کہنے پر عمل کیا، حضرت آدم و حوا اللہ تعالی کے روکنے پر اگر ان سے غلطی ہو گئی اور جنت سے نکالے گئے، تو ہمیں جن کاموں سے روکا جا رہا ہے، ہمیں ہم اگر کریں گے تو بھائی ہمیں پھولوں کے ہار ڈالیں گے کہ اللہ تعالیٰ، خود سوچو کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے، حضرت آدم و حوا تو سب سے پہلے انسان ہیں دنیا کے، اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چل گئی جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے بندروں والا، چونکہ وہ خود ہی بندر ہیں، جن کا نظریہ یہ ہے کہ انسان ننگا پھرا کرتا تھا، بعد میں آہستہ آہستہ لباس پہننا شروع کیا، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، الحمدللہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں لباس عطا فرمایا ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حوا جو سب سے پہلے انسان ہیں جنت میں، اللہ رب العزت نے ان کو بھی بے لباس نہیں رہنے دیا، حالانکہ وہ جنت میں رہتے تھے، وہاں کوئی اور انسان تھا بھی نہیں، صرف فرشتے تھے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہاں وہ ایسے گھومتے رہتے، لیکن ایسا نہیں تھا، ان کو وہاں جنت کا لباس پہنایا گیا، اور جب دنیا میں آئے تو اللہ رب العزت نے لباس بھی ساتھ میں بھیجا، تو اس لیے ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے، نہ ہمارا یہ نظریہ کہ انسان پہلے بندر تھا، جو ہوں گے ہوں گے اور اب جا کے وہ انسان بنے ہوں گے، اس لیے ان کے ہاں بندروں کی صفات موجود ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اور ہمیں اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر گزار بھی ہیں کہ اس نے انسان بنایا اور انسان ہی رکھا، انسانوں کی اولاد میں سے ہم، اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا بیان کر دیا کس طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، کس طرح سے اللہ نے ان کو بنایا، اور جنت کی جو ہے وہ خلاف جنت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی، اور وہاں سے دنیا میں بھیجا کچھ عرصے کے لیے، اس لیے کہا کہ ایک مدت کے لیے تمہیں بھیج رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں ہے، ہم نے غلطی یہ کی کہ یہاں ہمیشہ ہمیشہ گھر سمجھ لیا اس کو، ارے بھائی یہاں تو بار بار کہا جاتا ہے کہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، اسٹیشن پر کوئی اپنا گھر بناتا ہے، آدمی کی ٹرین جو ہے وہ رکی جناب خانے والے اسٹیشن پہ، اب ہم کہیں کہ صاحب قالینے بھی لے آؤ اور ہمارے جو ہے غالیچے بھی لے آؤ اور پنکھے بھی لے آؤ، ایئر کنڈیشن بھی لے آؤ، میاں یہاں دو گھنٹے قیام کرنا، چلو ذرا اچھی طریقے سے بیٹھیں گے، بھلا کوئی آدمی ایسا کرے گا، تو دنیا میں تو اس سے بھی کم رکنا ہے ہم نے بھائی، آخرت کے مقابلے میں جو زندگی ہے، ایک اسٹیشن پہ کچھ لمحے تو رکتے ہیں، یہاں تو ہمیں اتنا بھی نہیں رکنا، کیونکہ کوئی نسبت ہی نہیں ہے دنیا کے قیام اور آخرت کی رہائش کو، وہاں ابد الآباد کے لیے ہے، یہاں کچھ عرصہ ہے، اب وہ عرصہ دو گھنٹے بھی مشتمل ہو سکتا ہے، دو سال پر بھی ہو سکتا ہے، سو سال پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہت مختصر، آخرت کو اس سے کیا نسبت ہے بتائی، کوئی نسبت ہی نہیں، لیکن ہم نے اس دنیا کو اپنا گھر سمجھ لیا، اور سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے، اسی لیے سب سے بدترین پیسے کا جو ضیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمارتوں پر خرچ کرنا، عمارتوں پر خرچ کرنا یہ سب سے بدترین جو ہے پیسے کو خرچ کرنا ہے، لیکن بہرحال ممانعت پھر بھی نہیں، ناجائز نہیں ہے، البتہ اپنی اپنی ضرورت کے تحت اور موقع مناسبت کے اعتبار سے، پھر ماحول کے اعتبار سے، پھر یہ کہ جس دور میں آپ جی رہے ہیں اس دور کے اعتبار سے اگر کوئی آدمی پختہ عمارتیں بنائے تو ناجائز اور حرام نہیں ہے، اس لیے کہ خود قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ موت تو تمہیں آ جائے گی اگر سے تم بڑے بڑے قلعوں میں ہو، اس سے پتہ چلا کہ قلعے ہوں گے، قلعوں میں رہیں گے انسان، وہاں پر بھی موت آ جائے گی، تو منع نہیں کیا اللہ رب العزت نے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہاں اس کو مستقل ٹھکانہ مت سمجھو، آدمی بناتا اسی لیے کہ بھائی ہمیشہ رہوں گا میں، لیکن ہمیشہ رہنے والا انسان ہے نہیں، اس نے تو آج نہیں تو کل جائے گا ضرور، جائے بغیر جو آیا ہے وہ جائے گا، بلکہ یوں کہہ لو کہ جو پیدا ہوا ضرور مرے گا، جو آیا نہیں، جو پیدا بھی نہیں ہوا تو اس کے بارے میں مرنے کا کہہ بھی نہیں سکتا کہ جب پیدا ہی نہیں ہوا تو مرے گا کیا، لیکن جو پیدا ہو گیا اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے. لیکن یہ مرنا اصل میں انتقال ہے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف منتقل ہو رہا ہے. پہلے جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں منتقل ہوا، وہاں سے پھر اپنے ماں کے جہاں جس کمرے میں یا ہسپتال میں پیدا ہوا وہاں منتقل ہوا، وہاں سے اور ذرا بڑی دنیا میں آیا، اور بڑا ہوا تو شہر میں آیا، پھر اس کے بعد ملک میں، اور پھر ملکوں میں منتقل ہوتا رہا، اور اس کے بعد جب ایک وقت آیا تو وہاں سے پھر زمین میں منتقل ہو گیا، تو جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا. اسی لیے ہم جو تین مٹھی بھر کے ڈالتے ہیں تو اصل میں کبھی سوچا کہ یہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ منہا خلقناکم، اور ہمیں حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تم مٹھی ڈالو قبر پر تو یہ پڑھ کر ڈالو، منہا خلقناکم، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارتا اخرى، اور دوبارہ اسی سے اٹھائیں گے. تو دیکھیے کتنا بڑا ایک فلسفہ ہے جو کام کر رہا ہے، لیکن ہم تو غافلوں کی طرح بس مٹی اس طرح ڈالی اور چلے آئے. لیکن اللہ تعالیٰ تو قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ آدمی کو کبھی یہ نہ بھولے کہ ہم بھی ایک دن سے یہاں ہمیں بھی آنا ہے. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جنازہ یہاں پر آتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں ہوتی ہیں، بس میں بیٹھے ہیں تو کاروبار کی باتیں چل رہی ہیں، حتیٰ کہ قبرستان میں پہنچے قبر تیار ہو رہی ہے، ہم کاروبار کی باتوں میں لگے ہوئے، اس سے اتنا لینا، اس سے اتنا لینا ہے، دکان بند ہو گئی، راستے میں یہ ہو گیا، اجدہام ہو گیا، ٹریفک میں پھنس گئے، اور ساری دنیا جہان کی باتیں ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی تو موت کی بات نہیں ہوتی. ہونا تو یہ چاہیے کہ عبرت پکڑیں کہ جس کو ہم آج کندھا دے رہے ہیں کوئی ہمیں بھی کل کندھا دے گا، جس کی ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں کل ہماری بھی کوئی پڑھے گا، اور جس طرح سے ہم قبر میں دفن کیا جا رہا ہے اس طرح ہمیں بھی قبر میں کوئی دفن کرے گا. اور پھر آدمی سوچے کہ بھئی یہ کیسا اندھیرے کا گھر ہے، کل تک کس طرح لوگ سینے سے لگاتے تھے، آج مٹی میں دبا دیا اور پھر اس پر مٹی ڈال دی، اندھیرا ہی اندھیرا، کوئی نہیں، اور وہاں سے جلد از جلد انسان بھاگنے کی کرتا ہے، پھر رکتا بھی نہیں. کسی کو کہو کہ بھائی تو یہاں رک جا ذرا آرام سے، ہم تو جا رہے ہیں، تو یہاں بیٹھ کے پڑھتا رہے، کچھ بھاگ جائے گا وہاں سے، اور خاص کر رات کا ٹائم ہو تو کبھی بھی نہیں بیٹھے گا. ہاں میلے ٹھیلے ہوں، 10-20 آدمی ساتھ میں ہو تو پھر تو جائے گا، لیکن ویسے نہیں. حالانکہ حکم یہ ہے کہ جب تمہارا عزیز کوئی مر جائے، انتقال کر جائے، اس کو تم دفن کر چکو تو جو لوگ جاتے ہیں وہ جائیں، لیکن تم کچھ دیر بیٹھو، اتنی دیر جتنی دیر میں اس کا حساب و کتاب ہو جائے، اور وہاں بیٹھ کر کچھ پڑھو، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ، یہ وقت بڑا کٹھن ہوتا ہے. ہم تو دفن کر کے ایسے بھاگتے ہیں کہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتے، کہتے ہیں اگر مڑ کے دیکھا پتھر کا ہو جائے گا. کہانیوں میں ہوتا تھا نا، مڑ کے مت دیکھنا، مڑ کے دیکھا تو پتھر کے ہو جاؤ گے. تو آج ہمارا بھی یہ حال ہے، ایسے بھاگتے ہیں قبرستان سے کہ کہیں مردہ پکڑ نہ لے. تو میرے عزیز بھائی، ایک دن ہمارے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوگا، ہم عبرت پکڑیں ان چیزوں سے. حکم یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر کچھ دیر رہو، رکو، اتنی دیر رکو کہ اس کا حساب و کتاب کا یہ وقت ہوتا ہے. تمہارے سے مردہ انس حاصل کرتا ہے جب تم ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کرو گے اس کی، کہ اللہ یہ وقت کٹھن ہے، اسے ثابت قدم رکھنا، جو سوالات فرشتے کر رہے ہیں اس کا صحیح جوابات دے دے، وہاں اس کے لیے دعا کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس کے بعد آئے. کم از کم 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے تو آدمی بیٹھے، باقی جس نے آنا ہے آ جائے. میں یہ نہیں کہتا سارے رک جائیں، لیکن جس کے قریبی عزیز کا انتقال ہے وہ تو کچھ دیر رک جائیں. تو بہرحال سارے معاملے آج ہمارے الٹے ہی ہیں، اور وجہ اس کی وہی ہے کہ دین چونکہ سیکھتے نہیں ہیں صحیح طور پر، اور سمجھ پورے طور پر نہیں ہے، غفلت کی بنا پر یہ سب کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے ہمیں. تو بہرحال بھائی، ایک مختصر مدت کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں. اس لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری پکڑو بھائی. امریکہ سال دو سال کے لیے جاتے ہو، کتنی تیاریاں کر کے جاتے ہو بھائی، کتنے پیسے خرچ کرتے ہو، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں. کچھ تو ہمیں سوچنا چاہیے. اور آگے دیکھو، خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے پھر اس لباس کے حوالے سے آگے مزید اصول بیان فرما دیے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص لباس متعین نہیں فرمایا کہ صاحب کرتا پاجامہ ہی پہننا ہے تم نے، یا جو ہے وہ ایک چادر اوپر اور ایک چادر نیچے پہننی ہے. یا قمیض اور شلوار پہننی ہے یا شرٹ اور پینٹ پہننی ہے یا تھری پیس سوٹ پہننا ہے، کوئی خاص لباس نہیں ہے شریعت میں، بات یاد رکھی. اپنے اپنے علاقوں کے جو لباس ہیں اور وہاں کے علماء اور صلحاء کی جو وضاقتہ ہے اسے اختیار کر لو بس. کیونکہ اصل جو چیز ہے لباس میں وہ ہے کہ ہم نے کیوں نازل کیا لباس. نازل کرنے کا مطلب نہیں کہ آسمان سے اترا ہے. ہر وہ چیز، حالانکہ یہ بھی زمین سے حاصل ہوتی ہے. تو قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اس کے فوائد دیکھو کیا ہیں، کہ یہ تمہیں سردی گرمی سے بچاتے ہیں. سردی ہو رہی ہے، موٹے موٹے کپڑے پہن لیے، گرمی ہے تو کاٹن کے کپڑے پہن لیے جناب، ہلکے پھلکے کپڑے پہن لیے. اور دوسرا کیا ہے کہ تمہیں اوریانی سے بچاتا ہے، ننگے پن سے بچاتا ہے. لہذا ہر وہ لباس جو اس طرح سے پہنا جائے کہ جس سے اعضاء بدن ظاہر نہ ہو وہ جائز ہے. اب اگر کوئی پینٹ پہنتا ہے، ڈھیلی ڈھالی پینٹ ہے تو ناجائز نہیں ہے. کوئی قمیص پہنتا ہے، ڈھیلی ڈھالی ہے، ناجائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح پہنتا ہے، کرتا پہن رہا ہے لیکن ایسا پہنا کہ بالکل جسم پر رکھ کے سلوایا ہوا ہے، پاجامہ پہنا ایسا پہنا ہوا بالکل ٹائٹ کہ آدمی چلے تو ایسا لگ رہا ہے کہ سیخ کباب جا رہا ہے بھائی، بالکل پتلا ایک دم جسم کے اوپر، جب اگر کوئی آدمی اس کو سلوائے گا بالکل ٹائٹ کر کے تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے دور سے. تو یہ میرا مقصد نہیں، مذاق اڑانا نہیں، لیکن یہ کہ اتنا ٹائٹ لباس، چاہے وہ پینٹ ہو کوئی سا لباس ہو، وہ جائز نہیں ہے. اعضاء بدن ظاہر نہیں ہونے چاہیے. اب بعض اوقات عورتیں کہتی ہیں جہاں وہ موٹی پینٹ پہن لی، کیا کہتے ہیں اس کو، جینس کی پینٹ، جینس کی پینٹ پہن لی. اب بظاہر تو بہت موٹا کپڑا، اس میں بدن نظر نہیں آتا، لیکن اعضاء بدن تو نظر آئیں گے، حیات تو نظر آئے گی، یہی اصل چیز ہے. تو جب اعضاء بدن نظر آئیں گے تو پھر اوریانی ہی ہوئی، وہ بے لباس، لباس میں بھی بے لباسی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اوپر کے کرتا کپڑے، خاص طور پر خواتین کے لیے، وہ ایسے ٹائٹ کپڑے سلوا رہی ہیں کہ اعضاء بدن اور ظاہر ہوتے ہیں، تو پھر وہ بے لباسی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں، اس کے فرشتے لعنت فرماتے ہیں ان عورتوں اور مردوں پر جو، یعنی وہ عورتیں جو مردوں کی نقل کریں اور وہ مرد جو عورتوں کی نقل کریں. آج دونوں ہی باتیں ہیں، مرد جو چوٹیاں بنا رہے ہیں، بڑی بڑی پونیاں رکھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے عورتیں بال کٹا رہی ہیں، الٹا ہی معاملہ چل رہا ہے. جن کو کٹوانے چاہیے تھے وہ انہوں نے رکھنے شروع کر دیے، جن کو رکھنے چاہیے تھے، جن کے لیے بال حسن تھے، انہوں نے کٹوانے شروع کر دیے. تو معاملہ سارا الٹا ہی چل رہا ہے. میرے عزیز بھائیو، اس بات کو خوب سمجھ لو کہ ہماری کامیابی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے، خاص کر مسلمانوں کی. کافروں کو ہم نہیں کہتے، وہ جس طرح سے زندگی چاہے گزاریں، اس لیے کہ ان پر کوئی پابندی نہیں. لیکن مسلمان پر پابندی ہے. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو گویا ہمارا عقد ہو گیا کلمے کے ساتھ اور کلمے کی زندگی کے ساتھ، اس کے خلاف اب ہم نہیں چلیں گے. اگر چلیں گے تو پھر خلاف ورزی تو بہرحال کہلائے گی وہ. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق عمل کرو. یہ ایسا ہی ہے بھائی کہ اگر کسی کا نکاح ہو جائے اور عورت کہے کہ ہاں بھائی لباس لے کے لا کے دو، کھانا پینا لا کے دو، بیمار ہو جائے تو کہے دوائی لا کے دو، اور رہنے کے لیے مکان دو، تو کہے بھائی میں نے تجھ سے نکاح کیا، یہ سب چیزوں کا وعدہ تو نہیں کیا. تو کوئی آدمی کہے گا میاں جب تو نے نکاح کر لیا تو یہ سب چیزیں تجھے دینی دینی ہے، رہائش کے لیے مکان بھی دے گا، نان نفقہ بھی دے گا، سب کچھ دینا پڑے گا، اس لیے کہ جب تو نے نکاح کر لیا، تو نے کہا میں نے اسے قبول کر لیا، تو اب تمام حسن اور قبح کے ساتھ قبول کیا، اب تمام ابھی تیری ضرورت بن گئی، اب جب تو کہیں جائے گا اس کو لے کے جائے گا، لائے گا بھی تو خود ہی، سب کام تو نے خود کرنا ہے. تو کوئی آدمی کہے میں نے تو نکاح کیا تھا، میں نے یہ سب کہاں کہا ہے، تو کسی نے کہا ہو یا نہ کہا ہو، لیکن نکاح کے کچھ تقاضے ہیں کہ نہیں. اسی طریقے سے کلمہ طیبہ کے بھی تقاضے ہیں. جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ عہد کر لیا کہ اللہ تیرے سوا عبادت کے لائق نہیں، لہذا کسی اور کی عبادت ہم نہیں کریں گے، اور محمد رسول اللہ اطاعت کے لائق ان کے سوا اور کوئی نہیں، لہذا ان کے سوا کسی اور کی اطاعت نہیں کریں گے. تو بس یہ ہم نے عقد کیا، یہ ہم نے عہد کیا ہے، اس لیے اس عہد پر پورا اترنا چاہیے. لباس وہ پہنو کہ جو شریعت اسلامیہ کے اصولوں کے مطابق ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ملک کا ایک لباس ہے، اپنے ملک کی ایک تہذیب ہے، ثقافت ہے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑے کہ ہم دوسروں کی نقالی کریں؟ ہمیں چاہیے اپنے ملک کا جو لباس ہے، شلوار قمیض ہے، کرتا پاجامہ ہے، جو بھی، یہ سب ہمارے اپنے لباس ہیں. اب مختلف ہیں، پنجاب کا لباس تھوڑا سا الگ ہے، اور اگر یو پی سی پی کے لوگ ہوں گے ان کا لباس الگ ہوگا، پشاور سے کوئی خان صاحب آئیں گے ان کا لباس الگ ہوگا، بلوچستان کے آدمی کا لباس الگ ہوگا، اسی طریقے سے علماء کی جو ہیئت ہے وہ بھی الگ، کوئی جو ہے وہ سندھی ٹوپی اوڑے گا تو کوئی جو ہے وہ کوئٹے والی ٹوپی اوڑے گا، کوئی کہیں گی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو جہاں جہاں کے علماء کی جو وضاحت ہے اس کو اپنا لینا چاہیے، یعنی صلاح کا جو لباس ہے وہ اصل چیز. اور ایک تیسرا لباس بھی ہے جو اصل ہے، وہ لباس التقوی ذلک خیر، تقوی کا لباس. قرآن مجید نے خود کہا وہ لباس التقوی ذلک خیر، کہ تقوی کا لباس یہ سب سے عمدہ لباس ہے، کہ جو لباس بھی پہنو اصل مقصود اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہو، تقوی ہو، طہارت ہو، بس یہ چیز ہے. اب آپ دیکھ لو فاسقانہ لباس پہن کے تقوی تو آنے سے رہا بھائی، جس لباس کو دیکھ کر آدمی کی نیت خراب ہو، آدمی کے اندر بے حیائی کا مادہ پیدا ہو، آدمی کا دل گناہ کرنے کو چاہے، تو آپ خود فیصلہ کر لو کہ وہ لباس تقوی ہے یا لباس لقوا ہے. یہ تو لقوا ہو گیا بھائی، ہمیں تو تقوی کا حکم ہے، تو اس لیے تقوی کو لقوا مت کرو. اور لقوے کا مطلب ٹیڑھا منہ ہو جانا ہے، تو اس کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں کہ منہ کسی طرح سیدھا ہو جائے، ہو تو جاتا ہے بعض اوقات، نہیں بھی ہوتا. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں اور ہمیں تقوی والا لباس عطا فرما دیں. ہم سب خطاؤں سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ آدمی کو اس کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم خطاؤں کے بندے ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں، صبح سے لے کر شام تک غلطیاں ہوتی ہیں، آپ اپنے فضل سے معاف کر دیجئے اور ہمیں راہ مستقیم دکھلا دیجئے. باتیں آج اور بھی بہت کرنی تھی، لیکن ابھی آدھے گھنٹے کا وقت ایسا ہے کہ اس میں جتنی باتیں ہو جائیں اللہ تعالیٰ بس اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا ہمارے بھائی جتنے بھی آئے ہوئے ہیں یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ان کا آنا یہاں پر ہمارے لیے باعث خیر ہو، اور اپنے فضل و کرم سے سب کو دین پر چلنے والا بنا. اے اللہ ہمارے دل و دماغ کی شریانے کھول دیجئے، اے اللہ ہمیں عقل اور سمجھ عطا فرما دیجئے، دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے اپنے فضل و کرم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. ہمارے مسجد کے ایک نمازی یعقوب عبد الوہاب صاحب، ان کی والدہ کا آج انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دیں. پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائیں، اور اسی طرح ہمارے عزیز رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ سب کی قبروں کو حد نظر تک وسیع فرما دیجئے، اے اللہ جنت کے لباس عطا فرما دیجئے، جنت کی پوشاکیں عطا فرما دیجئے، جنت کے بچھونے عطا فرما دیجئے، اے اللہ جنت کی کھڑکیاں ان کے لیے کھول دیجئے، عافیت اور خیر عطا فرمائیے، اور ہم سب کو بھی خیر اور عافیت عطا فرما دیجئے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.